انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. بے شک صدقات یعنی زکات, فرض صدقات کی بات ہو رہی, کس کے لیے ہیں؟ للفقراء, فقیروں کے لیے جن کے پاس کچھ بھی نہیں, اور مسکینوں کے لیے ہے لیکن پورا نہیں پڑتا, سفید پوش لوگ, ساری ضروریات پوری نہیں ہوتی, اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں, یعنی جو اکاؤنٹنٹس وغیرہ یا مال اکٹھا کرنے اور اس کی لکھت پڑھت کے کاموں میں مشغول ہو, تو ان کی تنخواہ. والمؤلفت قلوبهم, اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو, یعنی وہ لوگ جن پر مال خرچ کیا جائے تو وہ اسلام کے مددگار بن جائیں یا مسلمان ہو جائیں, یا کمزور ایمان والے مسلمان ہیں تو ان کو مال دیا جائے تو وہ اسلام سے محبت کرنے لگے, جیسے صفوان بن امیہ کے بارے میں آتا ہے. وفر رقاب, اور گردنے چھڑانے میں, یعنی قیدیوں کو چھڑانے میں یا پھر غلام چھڑانے میں. والغارمین, اور قرض داروں کی مدد کرنے میں, یعنی جنہوں نے کسی جائز کام کے لیے قرضہ لیا یا ان پہ تاوان پڑ گیا. وفی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں, یعنی دین کی خدمت کے کاموں میں, جہاد فی سبیل اللہ میں. وابن السبیل, اور مسافر نوازی میں, یعنی مسافر اگر اپنے گھر میں اچھا بھلا بھی ہے تو سفر میں اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو زکات سے مدد دی جا سکتی ہے. جب کوئی قوم اپنی زکات لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے, اے اللہ آل فلاں کو خیر و برکت عطا فرما, یعنی صرف اس شخص کو نہیں بلکہ اس کی آل اولاد کو بھی. فریضت من اللہ, یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے, یعنی اس میں تمہاری اپنی چوائس نہیں, یہ اللہ نے تم پہ لازم کیا ہے کہ ایسا ہی کرو گے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا ہے, حکمت والا ہے. ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون ہو اذن, ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے. یعنی منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں جانتے تھے, آپ سے محبت نہیں کرتے تھے, اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ سے ناراض ہو کر آپ پر الزام تراشی شروع کر دیتے. صدقات میں تو الزام دیتے ہی تھے, یہاں ایک اور الزام بھی دیتے تھے کہ آپ ہر ایک کی باتیں سن لیتے ہیں. کل اذن خیر لکم, کہو وہ تمہاری بھلائی میں ایسا ہے, اچھا ہے. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین, وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے. ورحمت للذین آمنوا منکم, اور ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں ان کے لیے رحمت ہے. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم, وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر دیں, حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقین کے بعض رازوں کو عیاں کیا ہے, اسی وجہ سے سورۃ توبہ کا نام الفاتحہ بھی ہے, رسوا کرنے والی, یعنی ان کے چھپی حرکتوں کو ظاہر کرنے والی. تو ان کو یہ ڈر رہتا تھا. اے نبی ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ, اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے. یعنی غزوہ تبوک کے زمانے میں منافقین اکثر اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان لوگوں کی ہمتیں پست کرتے تھے جو دین کے راستے میں قربانی کرنا چاہتے تھے. مثلا ایک مجلس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور گپ لڑا رہے تھے کہ ان لوگوں نے روبیوں کو بھی عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے, دیکھنا یہ کل جائیں گے تو رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے, اور اسی طرح کسی پر کوئی الزام لگاتے, کسی کا کسی طرح ٹھٹھا اڑاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ ہے؟ اتنی محترم ہستیاں ہی مذاق کے لیے ہیں جن کا احترام دین اور ایمان کا حصہ ہے. اب عذر نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے. یعنی کم عقل قسم کے لوگ تو معاف بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو دنیا کے معاملے میں انتہائی سمجھدار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے معاملے میں وہ اتنے بے وقوف ہو جاتے ہیں، تو یہ مجرم ہیں، اس لیے ان کو سزا دی جائے گی. المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعدہم من بعد، سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، ایک ہی جیسے ہیں. برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں، یعنی خرچ نہیں کرتے، اچھے کام نہیں کرتے. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے، اب یہ اللہ کی رحمت میں حصہ نہیں پائیں گے. یہ منافقت کی علامتیں ہیں، اللہ کے ذکر سے غفلت، اللہ رسول کا مذاق اڑانا، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ نہ کرنا، کوئی اچھا کرے تو اس کو ڈسکریج کرنا، کوئی برا کرے تو اس کو انکریج کرنا. اور اس میں مردوں کے علاوہ عورتوں کا الگ طور پہ ذکر کیا ہے کہ اگر عورتیں بھی یہ کام کریں تو وہ بھی اسی میں شامل ہوگی. ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے زیادہ مناسب ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رو کے تھے، وہ تم سے زیادہ زوراور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں. کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح علیہ السلام کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم، مدین کے لوگ، وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ وہ ان پہ ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. والمؤمنون والمؤمنات، منافقوں کے بعد مومنوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک عمارت کی طرح ہے کہ ایک کو دوسرے سے قوت پہنچتی ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا، یعنی ایک دوسرے کے اندر داخل کر کے مضبوطی دکھائی. یأمرون بالمعروف، اور یہ ان سے بالکل برعکس نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. اب آپ دیکھیے، ایمان لانے کی جو پہلی صفت یہاں بتائی جا رہی ہے وہ بھلائیوں کو عام کرنا، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صرف دوسروں کو ہی نہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے، خود بھی عمل کرنے والے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سب سے پڑھ کر پہلے اپنے فرائض پورے کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں باقی کاموں میں بھی. أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، ان لوگوں پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور پاکیزہ گھر، عمدہ گھر، بہترین گھر جنت عدن میں، صدا بہار باغوں میں. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑھ کر، اور یہی مومن کا مطلوب ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اہل جنت سے فرمائے گا، کیا تم لوگ خوش ہو؟ وہ کہیں گے، اب بھی بلا ہم کیوں نہ راضی ہوں، اب تو تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا، اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کروں گا، اور اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہ ہوں گا. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے. اب یہاں یاد رکھیے کہ جہاد یہاں جنگ کے معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا, کیونکہ کبھی بھی منافقین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی گئی. مراد اس سے کیا ہے کہ ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیجئے. وَغْلُزَ عَلَيْهِمْ, سختی کے ساتھ پیش آئیے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیونکہ اس سے پہلے منافقین کی حرکتوں سے درگزر کیا جا رہا تھا, لیکن یہاں پر اب آپ فرمایا کہ اب ان کی خبر لی جائے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور وہ بدترین جائے قرار ہے. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا, یہ لوگ خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی. ہوا یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں کہی تھی, تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں کہا, حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے, اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے. وہ کیا چیز سے جس کا ارادہ کیا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ رات کے وقت کسی گھاٹی سے گزرتے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کی کوشش کی, اور ڈھاٹے باندھ کے کہ پہچانے نہ جائیں کہ کسی طرح اچانک آپ کو کسی کھڈ میں گرا دے. تو فرمایا انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جو کر نہ پائے. یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پہ ہے کہ اللہ اور رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا. یعنی یہ یثرب میں تھے جہاں لوگوں کے حالات بہت پتلے تھے, آپس کی جنگیں تھی اور زندگی تنگ اور دشوار تھی, ان پر بیماریاں بھی خوب آتی تھی اس شہر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس شہر کی قسمت بدل گئی, وہ مدینہ طیبہ ہو گیا. اس کی آب و ہوا, اس کے اندر کا سکون, اور پھر تجارت کا پھلنا پھولنا, مال غنیمت کا آنا, یہ ساری چیزیں مدینہ والوں کے لیے ایک بہت باعث رحمت ثابت ہوئی. اور میں کہ اتنے فائدے اٹھا کے اسلام سے یہ صلہ دے رہے ہیں, اس قدر دھوکہ بازی کر رہے ہیں. اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے, اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو. ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے. یعنی بعض ان میں سے کہتے تھے اگر ہمیں اور مال ملے تو ہم زیادہ دیں گے اور نیک بن کے رہیں گے, پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے, بس ہمارے کچھ معاشی مسائل ہیں, فائنینشل پرابلمز ہیں, وہ سالو ہو جائیں تو پھر ہم دین کی بہت خدمت کریں گے. مگر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دولت مند کر دیا تو وہ بخل پہ اتر آئے, سب وعدے بھول گئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے, لوگ جب ان کے حال خراب ہوتے ہیں تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ایسا اور ایسا کر دے, پھر نظر منت بھی مان لیتے ہیں کہ ہم اس کے بعد یہ کریں گے, لیکن جب سب مل جاتا ہے تو سب بھلا دیتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑ ڈالتے ہیں. تو جب ان کو مال و دولت مل گئی تو بخل پہ اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی, اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے, اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا. یعنی اب ان کی شامت ہے, اب یہ اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے. کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں, اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے. وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں, اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جو وہ اپنی مشقت برداشت کر کے اپنے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی بعض اہل ایمان ایسے تھے کہ جب جنگ تبوک کا موقع آیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دینے کو, تو ان میں سے ایک مسلمان نے ساری رات یہودی کا کنواں چلایا, اس سے پانی نکالا, اور پھر ایک مٹھی بھر کھجوریں جو اس کو معاوضے میں ملی اس نے صبح جا کر مسجد میں فی سبیل اللہ دے دی کہ میری طرف سے یہ بھی آپ ساتھ لے جائیے. تو اس پر انہوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے مسلمانوں کا مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ روم فتح کرنے چلے ہیں اور ایک مٹھی بھر کھجوروں سے, اور اگر کوئی زیادہ اماؤنٹ لاتا تو کہتے یہ بہت ریاکار ہے, دکھاوا کرتا ہے, تو کسی حال میں بھی راضی نہ ہوتے. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ, تو ان سے مذاق کرتے ہیں, مسلمانوں کا, مخلص مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم, اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ آپ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 بار بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. کہا جاتا ہے کہ جنگ تبوک سے واپسی پر عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، تو اس کے بیٹے نے آپ سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں اور کفن کے لیے بات کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دیا، جنازے کے لیے بھی تیار ہو گئے. حضرت عمر نے تھوڑا اعتراض بھی کیا لیکن آپ اس کے لیے راضی ہو گئے، کیونکہ آپ کے دل میں انسانوں کی بہت ہمدردی تھی. اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 70 بار بھی آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو قبول نہ ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں اس سے زیادہ بار کر دوں گا. یہ آپ کی شفقت تھی جو آپ کے ساتھیوں کے لیے تھی. بہرحال چونکہ انہوں نے کفری کی حالت میں جان دی تو فرمایا کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور نہ ان کے لیے کسی اور کی دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا. جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں. انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں مت نکلو، ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا. اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا آنا چاہیے، یعنی اپنے غلط کاموں پر، اپنے کرتوتوں پر. اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو. تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. تو گویا جو کفر کی حالت میں مرے پھر وہ ہر طرح کی دعائے بخشش مغفرت سے محروم ہو گیا، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی دنیاوی کامیابی کو مت دیکھو ان کی. اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے، یعنی وہ ان کے لیے پریشانیوں کا باعث بن جائیں اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. جب کوئی صورت اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، یعنی وہ بہانے کرنے لگے اور انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں. ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا تو ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا. یعنی مدینہ میں پیچھے بس صرف خواتین یا بچے یا بوڑھے اور بیمار معذور لوگ رہ گئے تھے. 30,000 کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا، ہر طرف سے لوگ آ کر اکٹھے ہو کے آپ کے ساتھ گئے، کیونکہ یہ یعنی کہ اس کی جو کال تھی اس جہاد کی وہ ایک فرض عین کی تھی، یعنی کسی کو بھی پیچھے رہنے کی اجازت نہیں تھی. اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا. یعنی بظاہر دیکھنے میں بہت صحت مند، عقل مند اور ہٹے کٹے لوگ ہیں، لیکن ان کو دین کی سمجھ نہیں اور آئندہ کوئی چانسز بھی نہیں کہ ان کو سمجھ دی جائے. بخلاف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے. بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے، بہانے کیے، یعنی کچھ تو مدینہ والوں نے بہانے کیے تھے منافقوں نے اور کچھ آس پاس کے علاقوں کے لوگ بھی، تاکہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت دے دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. یعنی کسی بھی انسان کے ایمان کی سچائی اس وقت کھل کے سامنے آتی ہے جب وہ قربانی کی سطح پر ایمان قبول کرتا ہے، اور جب دین کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے. ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. ضعیف اور بیمار لوگ، اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. تو اصل چیز ہے وفاداری. ایسے محسنین پر کوئی اعتراض نہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے. اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کیونکہ وہ سچے مومن تھے، وہ واقعی جانا چاہتے تھے، وہ نیکی کے اس موقع سے محروم نہیں رہنا چاہتے تھے. اور انہیں اس بات کا بڑا ہی رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی خود ان کے پاس وسائل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے یہاں کوئی وادی پار نہیں کی اور کوئی سفر نہیں کیا، مگر یہ کہ وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے. انہیں عذر نے روک لیا تھا، یعنی وہ شریک نہ ہونے کے باوجود بھی اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، کیونکہ وہ سچے لوگ تھے، اور جو جھوٹے تھے ان کے بہانے قابل قبول نہ تھے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے، نہ خود آتے ہیں نہ مال دیتے ہیں. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، یعنی عورتیں پیچھے رہ گئی تھی تو وہ بھی عورتوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں لبیک نہیں کہتا تو پھر اس کے دل پر بے حسی طاری ہو جاتی. ایک نیکی سے پیچھے رہنے سے انسان سستی کرنے سے اور زیادہ سست ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے، وَفَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کیا نہیں جانتے کہ آئندہ اب ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دسواں پارہ مکمل ہوا. اب یہاں پر اگر آپ لوگ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں، اپنے کوئی ریفلیکشنز دینا چاہیں، کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم.
اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ابو بکر آپ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو دین کے راستے میں کسی ایسے مددگار کا ہونا جو ہماری ہمت بڑھائے، بہت بڑی نعمت لگتی کہ وہ ہماری ہمت بڑھا رہا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. جبکہ ہم یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنے بھی لگتے ہیں دین کا تو ہمارے ارد گرد جو لوگ ساتھی ہوتے ہیں تو وہی کہہ دیتے ہیں کہ بہت مشکل ہے یا یہ نہیں ہو سکے گا، تو ہماری ہمت جو ہے کم ہونے لگتی ہے، کام رک جاتا ہے. تو یہ دو رویے سامنے آئے کہ ایک تو یہ کہ اتنے خطرات میں بھی ابو بکر ساتھ چل پڑے، یہ نہیں دیکھا کہ دشمن پیچھے ہیں یا ہم کو بہت خطرات ہیں
چل پڑے جائیں گے،
تو آگے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو نیکی کے مواقع دیے. جبکہ اس کے برعکس منافقین تھے تو وہ کبھی کہتے کہ ابھی تعداد کم ہے ہم لوگوں کی تو نہ جائیں، یا تبوک میں جیسے کہا کہ گرمی بہت ہے نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے رک جاؤ، نہیں جانا، تو پیچھے بیٹھ جانے والوں میں سے رک جاؤ. تو دین کا کام بھی اللہ تعالیٰ تبھی لیتا ہے جب ہم کرنا چاہتے ہیں.
اس صورت میں جو زکوٰۃ کے متعلق حکم آیا ہے، بہت زیادہ مجھے اس بات نے سوچنے پہ کیا ہے کہ آج کل لڑکیاں نئی شادیاں ہوتی ہیں اور اپنے خوشی شادی کی خوشی میں زیورات کی زکوٰۃ دینا ہی بھول جاتی ہیں، اور زکوٰۃ کو اتنا اہم نہیں سمجھا جا رہا ہماری نئی نسل میں، جس طرح کہ ہم پرانی عورتیں لے لیں یا ہماری امیاں بہت زیادہ اس بات پہ سٹریس کرتی تھی کہ نہیں یہ تو سانپ اور بچھو بن کے مطلب جہنم میں قبر میں ہوگا، تو آپ لوگ تو وہ کتنی ہوتا تھا اس بات کا احساس، اب یہ زکوٰۃ کا احساس مٹتا جا رہا ہے، تو یہ بہت زیادہ سمجھنے کی سوچنے کی بات.
عموماً ہم یہی کرتے ہیں کہ زندگی میں اپنے دن رات جو ہے اتنی مصروفیات ہماری ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہم ان سب کو ہمیشہ فرائض سمجھ کر اور یقیناً اس میں ہم لگے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے دین کو جب ہماری ضرورت پڑے. اس وقت جس طرح سے یہاں پہ کمپیریزن کیا گیا اس بارے میں منافقین کا اور مومنین کا، تو یہ بہت ایسا ہے کہ احساس دلانے والا ہے کہ اللہ کے دین کی ضرورت ہماری ضروریات سے بڑھ کر ہے، اور ہم اپنے فرائض ضرور نبھائیں لیکن اس کے ساتھ اللہ کے دین کے کسی نہ کسی طرح ضرور مدد کر.
منافقوں کی نشانیاں پڑھی ہم نے, اس میں سے ایک نشانی تھی کہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں. تو آج کل ہمارے یہاں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ ہم نمازوں میں کتنی زیادہ سستی کرتے ہیں. تو جو ہمیں نشانیاں بتائی گئیں تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ نشانیاں جو ہے وہ ہمارے اندر تو نہیں ہیں. اگر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر ہے تو پھر ہمیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس منافقت کو.
ابھی بار بار ذکر کیا کہ دین کی خاطر قربانی دینا اور ہر طرح کی قربانی اور ہر حال میں دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے, لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ہمیں نیکی کے کوئی مواقع ملتے ہیں تو اس میں ہم سوچ بچار میں اور ڈھونڈنے میں کہ ہمارے لیے درست ہے یا نہیں ہے, اسی سوچ بچار میں رہ کے ہم وہ مواقع جو ہیں ان کو گنوا دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا رد عمل ایسا ہو کہ ہم فوری طور پہ ہاں کرنے والے بنیں. دین کا کوئی بھی نیکی کا موقع ہمیں ملے, ہم پہلے قدم پہ ہاں کرنے والے بنیں. اور میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ جب ہم ہاں کرنے والے بنتے ہیں تو پھر آگے کے راستے بھی ہمارے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں, اور اگر نہ کرنے والے بنے تو پھر وہ موقع ہمیں دوبارہ ملا بھی نہیں کرتا.
آیت نمبر 49 میں جب یہاں پر میں نے سنا کہ رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے, جب ان کی ایکسکیوزز تو بالکل وہی لگ رہا تھا کہ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں. کسی کے لیے بھی ہم جب کہتے ہیں اپنے آپ کو اس میں ڈال کے رکھ دیکھتے ہیں اور دین کے کام کے لیے اٹھنے میں سستی کرتے ہیں, تو یہ آیت بہت ہلاتی ہے کہ وی ہیو گاٹ نتھنگ, لیم ایکسکیوزز صرف ہم دیتے ہیں کہ نہیں جانا تو بس یہ کوئی بہانہ یا کوئی نہ کوئی چیز, تو بہت ہلاتی ہے اس آیت. یہ
ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ تعالی انزلہ ورسول اللہ معلمنا.